أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد استحملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سعادتنا وكبرانا فضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اس آخری آیت کے ساتھ سورہ عذاب ختم ہوتی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کیونکہ ان آیات میں ایسی مشکل آیات نہیں ہیں جن کے ترجمے کے ساتھ زیادہ تفصیلی بیان کرنا ہے، اس لیے کہ ہم آسانی سے امید رکھتے ہیں کہ ان تین رکوعوں کو ختم کر لیں گے. پہلی آیت ان تبدی شیان اور تخو ہو ان اللہ کان بکل شیان علیما، اگر تم کوئی چیز چھپاؤ ظاہر کرو تبدی اور تخو ہو یا اسے چھپاؤ، ان اللہ کان بکل شیان علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلا اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا ان مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے تعلیم دی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر شرکت کی آیا کرتے تھے. اس تعلیم میں کچھ ظاہری حصہ ہے جس کو سب نے جیسا کہ ظاہر ہے مضبوطی سے پکڑ لیا ہوگا، اسی کو اپنے سیوا بنا لیا ہوگا. یہ کچھ باطنی حصہ بھی ہوا کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نہیں آتا اور وہ سینوں میں چھپا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدو شیئن اور تخفو ہو، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو اور تخفو ہو یا اسے چھپا لو، فإن اللہ کان بکل شیئن علیما، تو یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، اسی شرط کے ساتھ یہ شرط بیان ہوئی ہے، ان خواتین مبارکہ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان کے باپ داد باپوں کے متعلق، آبائہن میں باپ دادا وغیرہ وغیرہ چچا بھی شامل ہو جاتے ہیں، کہ وہ گھروں میں آئیں اور ان سے ملیں لیکن تقوی کی شرط برقرار رہے. لا ابنائہن، اور نہ ان کے بچوں کے لیے کوئی حرج ہے. ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے لیے، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے ابناء اخوانہن، نہ ابناء اخواتہن، نہ ان کی بہنوں کے بچوں کے لیے. ولا نسائہن، اور نہ ان کی عورتوں کے لیے. یہ عورتیں کون ہیں؟ ولا نسائہن، علماء مرکز امن ہونا، باقی سب جگہ تو رشتے دار بیان ہوئے تھے، اب نسائہن میں کون مراد ہیں؟ کن کے؟ ولا ابناء اخوانہن، ولا ابناء اخواتہن، ولا نسائہن، یعنی وہ عورتیں جو ان مردوں کے رشتے دار قریبی ہیں، ان کا ذکر بہنوں کے طور پر الگ نہیں کیا گیا. ایک وہ مراد ہیں، اور دوسرے ان کی سہیلیاں جو ان کی طرف رشوت رکھنے کا حق رکھتی ہیں. اس میں اب خود ایک قسم کا کمپلیمنٹ خواتین مبارکہ کو یہ دیا گیا ہے کہ ان کی سہیلیاں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو گھروں میں بدیاں پھیلائیں، اس لیے جن کو وہ اپنی عورتیں کہتی ہیں ان کو بھی اجازت ہے. تو بیک وقت اس کے دونوں معنی، ایک وہ جو سنسا نے بیان کیے اور ایک یہ معنی. شرط یہی ہے بدتقین اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. یہاں تو مخاطب ہے بدتقین اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کسی تخاطب سے جو ہے نا، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اس سے پہلے بھی یہی مضمون علیمہ کے صرف بیان کرنے سے بیان کیا، ایک کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اب شہیدہ کہہ کر اس مضمون کو زیادہ تقویت دی گئی ہے ان معنوں میں کہ جو علیم ہے وہ شہید بھی ہے، اور شہید میں بعض کچھ کا معنی بھی داخل سمجھا جاتا ہے، شہید میں نگرانی کا معنی بھی داخل سمجھا جاتا ہے. کنت انت علیہم شہیدہ، یہی مضمون ہے. تو یہاں علیم کو شہید میں بدل دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ چاہو کرو اس بیان کے مطابق, تقویٰ ضرور اختیار کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے, اور گواہی نہیں بلکہ نگران بھی ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, یقین اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے علی النبی نبی پر سلام بھیجتے ہیں. سلام یا رحمت, صلی کا جو معنی بھی آپ کر لیں, اس میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں, سلام بھیجنا اور رحمت بھیجنا. یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود بھیجو. صلو میں درود اور سلامتی وغیرہ کے سارے معنی شامل ہیں. وسلموا تسلیما, اور اسے خوب خوب سلام بھیجو. معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو پوری طرح. سلم و تسلیمہ میں جو سلام ہے یہ محض زبانی سلام نہیں بلکہ معنوی حقیقی سلام جو عمل سے بھیجا جاتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یقین وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مهینا, اللہ اور رسول کو اذیت دینے کے مضمون کو جوڑ دیا گیا ہے, یعنی اگر رسول کو اذیت دو گے تو اللہ کو اذیت دو گے, اور اللہ کو اذیت دو گے تو رسول کو اذیت دو گے. ان دونوں باتوں میں تصدیق نہیں کی جا سکتی. اللہ نے ان پر لعنت ڈالی ہے, صلو کے مقابل پر اللہ رسول پر ضرور بھیجا کے مقابل پر ان کے لیے لعنت ہے. پھر دنیا والا آخرہ, یہ لعنت ان کا تتبع کرے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. وعد لهم عذاب مہینا, اور ان کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اب اللہ رسول کی اذیت کے بعد مومنوں کو جو اذیت دیتے ہیں یا مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں, بغیر مقتصب, بغیر ایسی بات کے جو انہوں نے کمائی ہو, اب اللہ رسول کے ساتھ اس تصب کی شرط نہیں, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور رسول کے لیے کسی قسم کی اذیت کا جواز ان کے عمل سے ہو, ناممکن ہے. لیکن مومنوں سے ہو سکتا ہے, کہیں کبھی کسی سے جاتی بھی کر جاتے ہیں. تو لعنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جائز طور پر مومنوں کو تکلیف دیں, اگر انہوں نے تکلیف دی ہو تو وہ بھی تکلیف دیے جا سکتے ہیں. مومنوں سے بغیر مقصد, اگر ان کو تکلیف دیں باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ تکلیف اپنے اعمال سے کمائی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی جواب پیدا نہیں کیا. وقد تمر بہتان و عشق و مبینہ, تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں پر بڑا بہتان باندھتے ہیں اور کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. عشق و مبینہ, مبین میں نے کھلم کھلا. یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے یہ کہہ دے. یہاں ازواج کا و برات کا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت موجود بیٹیاں کتنی تھیں جب یہ حکم ہوا ہے, یہ بتائیں. سن 5 ہجری میں یہ سورت کا نزول ہوا ہے, کہ کیا حضرت فاطمہ کے سوا بھی کوئی بیٹی زندہ تھی؟ جناب اور دوستوں کے ساتھ کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنے بھی کوئی موجودہ سنگ ہے جو ان باتوں کو یاد رکھے؟ جہاں تک میرا علم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو بیٹیوں کو جن کو کہا جاتا ہے کہ حضرت اسلام کو دیا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی. اور یہاں مومنوں کی بیٹیوں ہی تھی صلح سرد کی بیٹیوں کے طور پر مخاطب کرنے والی، ورنہ بناتے کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، بناتک میں بے بیاہ بچیاں بھی ہو سکتی ہیں اور نساء المؤمنین میں وہ عورتیں مومنوں کی بیویاں جو ان سے بیاہی گئی ہیں.
جون سن 5 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے
جی،
ساری طرف پاس.
ہاں ہاں، وہ پہلے تو نہیں نا ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں 5 سے پہلے نہیں ہوا، اور 5 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کا زندہ رہنا ثابت نہیں ہے سوائے حضرت فاطمہ کے. ٹھیک ہے، یہ حکم یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو کھینچ لیا کریں، نیچا کر لیا کریں. ذالک ادنا ان یورثنا فلا یوزین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور اس وجہ سے اذیت نہ دی جائیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحیم یعنی بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے ترجمے میں کچھ اختلاف ہے. عام طور پر اگر نہیں تو کم سے کم ہماری جماعت میں یہ بات رائج ہے کہ یدنینا کا مطلب ہے اوڑھنیوں کو اتنا نیچے کھینچو کہ سامنے سے اتر کر چھاتی کو بھی ڈھانپ لیں. اگر یہ مراد ہو تو میرے نزدیک ان کا گلیوں میں چلنا ناممکن ہو جاتا ہے. اگر سر سے اوپر سے نیچے اترے ہوئے اور چہرے کو ڈھانپنے کی بجائے جیسے کہ گھونگھٹ ڈھانپتا ہے ساتھی کو بھی ساتھ ڈھانپ لے تو پھر ان کے لیے گلیوں میں چلنا ناممکن ہو جائے گا، نظر ہی کچھ نہیں آتا. میرے نزدیک یہاں گھونگھٹ مرا ہوا ہے، ایسا گھونگھٹ جو نیچے کھینچا جائے ہڈ سا بنا دیتا ہے اور اس ہڈ کے نیچے سے آنکھیں آسانی سے رستے کو دیکھتی ہیں. تو پورے چہرے کا پردہ میرے نزدیک یہاں مراد نہیں ہے، پورے چہرے کا پردہ اس حد تک کہ عورت کچھ نہ دیکھ سکے، اس حد تک ضرور ہے کہ اس کے سامنے ایک ہڈ قائم ہو جائے اور مرد براہ راست ان کے چہرے پر نظر ڈالا. یہ دراصل جواب ہے پہلی آیت میں پیدا ہونے والے خطرات کا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مومن عورتوں کو، مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی ایسی حرکت کے جو انہوں نے خود کی ہو جس کے نتیجے میں اذیت پہنچے. اب عورتوں کو بعض دفعہ جہاں گلیوں کے گنڈے اذیت پہنچاتے تھے یہ جانتے ہوئے کہ ان کا دین دین اسلام میں، اور وہاں یہ چیٹ تھا ایک روزمرہ کا رواج تھا، اس لیے ان کی بدبختی سے بچنے کے لیے تاکہ ان کو بہانہ ہاتھ نہ آئے یہ حکم دفاعی حکم. جہاں گلیوں میں آوازیں کسے جاتے ہیں اس بنا پر کہ وہ شناخت نہیں کر سکتے کہ مومن عورتیں ہیں یا غیر مومن عورتیں ہیں، اور ایسے واقعات وہ کرتے تھے. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، آپس میں ہماری چیز ہے، تو تو اللہ تعالیٰ نے امتیاز قائم فرمایا ہے سوسائٹی کے درمیان، انبیاء حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور دوسری مسلمان بچیوں کے لیے، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا ان کی شادی ہو چکی ہو، ان سب کو عام روزمرہ کا دستور یہ بنانا چاہیے کہ اپنی اونی آگے سوچیں. اس لیے زالے کا ادنا یورف نہ فلاح ہو، مقصد یہاں وہ اول مقصد نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے. مقصد پہلی آیت سے تعلق رکھنے والا مقصد ہے. اس صورت میں وہ پہچان دی جائیں گی کہ یہ ضرور مومن عورتیں ہیں، پھر اگر کوئی جرت کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اس صورت میں کسی کو جرت کا کوئی حق نہیں ہوگا. ذالک ادنا یورث میں فلاح زین وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھ لیں اس کے معنی بعد وارننگ دی گئی ہے، میں آپ کو اس حد تک تو ہم تمہاری خاطر قدم اٹھا سکتے ہیں. مومن عورتوں کو تم آئندہ کبھی بھی غیر مومن سے مستقبل نہ کر دو الگ الگ، یہ چہرے کو جس حد تک ممکن ہے ڈھانپیں گی تاکہ تمہیں آوازیں کسنے کی ضرورت نہ ہو. اگر یہ بات سن کر بھی وہ اپنے رویے میں تبدیل نہ کریں تو لم ینتہی منافقین، اگر منافق باز نہ آئیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ بھی باز نہ آئیں جن کے دل میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینے میں چھوٹی موٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئیں، لنغرینک بہم ثم لا یجادلونک فیہا الا قلیلا، تو ہم تجھے ان کے پیچھے لگا دیں گے. یہ ایک پیشگوئی ہے جس کا ظہور ہوا ہے اس کے بعد بعض یہودیوں وغیرہ کے نکلے، اور ان کو مدینے سے نکالنا کا جو جواز تھا وہ یہ پردہ بن گیا. اس پردے اور احتیاط کے باوجود انہوں نے اپنی بدتمیزیاں جاری رکھیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ ان کو مدینے سے نکلنا پڑا. یہ واقعات بعد میں عذاب کی صورت میں بھی ہوئے، اس کے علاوہ بھی انفرادی طور پر بھی ہوتے رہے ہیں. ہم تجھے ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجادلونک فیہا الا قلیلا، اس کے بعد یہ زیادہ تیری ہمسائیگی میں نہیں رہ سکیں گے، الا قلیلا، تھوڑے لوگوں کے سوا یا تھوڑی مدت کے سوا کہ لوگ تیری ہمسائیگی میں نہیں رہ سکیں گے. ملعونین، ایسے نکالے جائیں گے کہ ان پر لعنت پڑی ہوگی، یہ لعنت کے نیچے ہوں گے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقبیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور سختی کے ساتھ قتل کیے جائیں. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی روشنی میں یا جس سے ناواقفیت کے نتیجے میں موجودہ علماء بڑی شدت کے ساتھ غیر مسلموں کے قتل کا خطرہ جاری کرتے ہیں، اور غیر مومنوں کو بھی طریق کرتے ہیں جائز ہے جان بھی پڑے گا ان کو قتل کر دیا گیا. یہ بات تاریخ اسلام متصادم ہے، تاریخ اسلام اس کا کوئی جواب ثابت نہیں. اگر یہ بات ہے تو وہ لوگ جو ان آیات کے بعد مدینے میں رہے اور ان کو کلیت میں حفاظت رہی، کیا جواز تھا ان کی حفاظت کا؟ جہاں کہیں بھی وہ پائے جاتے ان کا قتل عام ہو جانا چاہیے. اس کے بعد بھی تمام یہود کے متعلق یہ اطلاق نہیں ہوا، صرف خیبر وغیرہ کے یہود یا وہ یہود جنہوں نے جنگ عذاب میں بے وفائی کی تھی، صرف ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ قتلوا ان سے لڑائی کی جائے اور جان سے نہیں چھڑایا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے معاہدہ شکنی کا آغاز کیا تھا, اس بنا پر ان کو قتل کیا گیا ہے. مگر اور کسی بنا پر یہود کو قتل کرنے کا حکم نہیں ملتا یا غیر مومنوں کو غیر مسلموں کو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل سختی سے اس بات کیا کو رد کرتا ہے کہ مولوی اس آیت کی ذکر محسوس کرتے ہیں. ویسے اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے دکھائیں کہ تب یہ حکم غیر مومنوں کے متعلق اس میں عام کے طور پر سمجھا گیا اور اس پر عمل کیا گیا. اور اگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہے, اپنے گرد و پیش میں رہنے والے سارے غیر مسلموں کو قتل کر دینا چاہیے. ہندوستان میں جو بس رہے ہیں وہ کمزور ہوں یا غیر کمزور نہ کمزور ہوں, اس سے بحث ہی نہیں. اس آیت میں ہے مارو اور قتل عام کرو, سارے ہندوؤں کے خلاف تلوار لے کے کیا دوڑنا چاہیے. اور ہندوستان میں جو مولوی رہتے ہیں ان کا گلیوں کو خون سے بھر دینا چاہیے. کس طرح بھریں گے خون سے؟ یعنی اپنے خون سے بھر دینا چاہیے کہ اگر یہ اٹھیں گے ایسی مار پڑے گی کہ پھر یہاں یہ نہیں رہ سکیں گے. جو ہے اللہ ان کے مخالفوں کے ساتھ چل جائے گا, ان کے ساتھ نہیں جائے گا. بس یہ وہ غلط ترجمے ہیں جو مسلمانوں کو نہایت بیہودہ اور خلاف اسلام حرکتوں پر آمادہ کرتے ہیں, اور یہ ساری شرارت مولوی کی ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ کون سی سنت تھی اللہ کی جو ہمیشہ اسی طرح رہی؟ سب انبیاء کو یہ حکم ملا ہے کہ غیروں کو قتل عام کر دیں. قرآن کریم میں جو سنت بیان ہوئی ہے وہ تو یہ نہیں, اس سنت کو سنت اللہ کہا جا رہا ہے. یہ سنت اللہ یہ ہے کہ جب تک کوئی تمہارے خلاف ظالمانہ کاروائی نہ کرے تمہیں اس کے خلاف ظالمانہ کاروائی کا حق نہیں پہنچتا. اگر ظالمانہ کاروائی کرے تو پھر تمہیں حق پہنچتا ہے, اور وہ حق اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ پہلے ہجرت کر جاؤ اور پھر اگر وہ شرارت سے باز نہ آئے تو پھر ان سے جوابی کاروائی کرے. یہ سب کچھ کاروائیاں ہو چکی تھیں, اب دشمنوں کو نکالنے کی کاروائی جاری تھی, وہ اسی وقت نکالے گئے ہیں کبھی اگر پہلے غلبہ نصیب ہوا ہے جب وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے. تو سنت اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم من قبل یہ بتا رہی ہے آیت کہ اس آیت کریمہ میں اسلام کو پرانے انبیاء سے الگ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا. یہ جو مولوی کہتے ہیں یہ مسلمان کا حق ہے, اور اسلام کی خاطر یہ استثنائی طرز عمل کی اجازت دی گئی ہے, یہ آیت ان کو کلیت ان سے کہا رہی ہے. سنت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل, یہ سنت ہے ان لوگوں کے حق میں پہلے بھی گزر چکی ہے جو قریب ہو گئے. وہ لن تجد سنت اللہ تبدیلا, یہ کہنا کہ اسلام کی ظہور کے بعد سنت اللہ تبدیل ہو گئی ہے سراسر بہتان ہے. اللہ اپنی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا. جو تعلیمات غیروں کے معاملے میں پہلے انبیاء کو دی گئی تھیں مسلمانوں کو اس سے الگ ہرگز تعلیم نہیں دی جا رہی ہے. اس لیے اس خطیت کے ساتھ اس یہودہ الزام کا رد ہونے کے باوجود پھر اگر یہ شرارت کرتے ہیں تو لازماً ان کے نفس قریب ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یسألوک الناس عن الساعة, تجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں عن الساعة ساعت کے متعلق. قل انما علمها عند اللہ, یہ کہہ دے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, اور تجھے کیا چیز سمجھائے کہ ممکن ہے ساعت بالکل قریب قریب ہے. اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کو بتائیں ڈاکٹر. کس ساتھ کا وہ سوال کرتے تھے اور جواب میں اس ساتھ کا ذکر ہے یا کسی اور ساتھ کا ذکر ہے؟
کب آئے گی؟
اور مومن صاحب، مان صاحب ان سب باتوں کے جواب میں جو جسم شاعری کرتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، یہ بھی حوالہ مل رہا ہے بار بار کہ ساتھ سے کرو جس میں تمہارا حساب کتاب کیا جائے گا. چنانچہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ساتھ کا ایک مضمون تو وہ ہے، ایک اور مضمون بھی ہے اور وہ غلبہ ہے اسلام کے اندر. یہ وہی ساتھ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں قمر میں بیان ہوا ہے. ان کا اپنا نام قمر ہے، ان کو فوراً یاد آئی ہے. وہ ساتھ کے مطابق سوال کرتے تھے، ان کو جواب دے دیے، اسلام کے حوالے سے دیا گیا تھا. دیکھو قد اقترب الساعت وانشق القمر، ساعت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیں تو دیکھیں گے اس میں وہی قریبا کا مضمون ہے. وما یدریک لعلساعت تکون قریبا. اب صاف ظاہر ہے کہ ان کی نظر مادی قیامت پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو الٹا دیا اور بتایا کہ ایک اصل قیامت تو روحانی قیامت ہوتی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. وہ قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کی طرف انگلی اٹھانے کے بعد بالکل قریب آ چکی ہے، یعنی غلبہ اسلام تمام عرب پر ہو چکا اور عربوں کا نشان چاند تھا. عربوں کے ہاں بادشاہت کا نشان چاند تھا. بہت ہی ایک خوبصورت فصاحت و بلاغت کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی چاند کی طرف اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، ان کی ساری بادشاہت میں ختم ان کے سکے تھا. بس یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت صفیہ کے نے یا ان کے والد نے دیکھا تھا، خود دیکھا تھا کہ چاند ان کی جھولی میں آ پڑا. یہ وہ چاند ہے، عرب کا چاند ٹوٹ گیا تھا، ایک اور نئے چاند میں ظاہر ہونا تھا، یعنی بادشاہت اسلام کو لے جانا تھا. ان کی جھولی میں جو چاند دکھایا گیا یہ مضمون ہے. اور وہاں اقتربا کے بعد یہاں سکون و قریبا میں بین ہی وہی مضمون ہے. وہ تو اس سے ساتھ کے مطابق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گی، تو ان کو بتا دے کہ تمہاری ساتھ تو آنے ہی والی ہے، وہ ساتھ جس میں عظیم انقلاب وفا ہونا ہے اور پرانے نظام دفن ہو جائیں گے اور نیا نظام ابھرے گا. یہ قیامت قریب ہے. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا. جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، ان پر تو خدا لعنت ڈال چکا ہے اور ان کے لیے ایک بھڑکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے. وہ بھڑکنے والی آگ اس قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہے اور اس قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہے. جو اس سے متعلق قرآن کریم اور احادیث کا بیان ہے کہ ان کے دلوں میں ایک آگ سی لگ جائے گی، ایک جلن ہوگی جو دنیا کا نام ملے گی. وہ جلن اسلام کی حق میں قیامت کے آنے کے لیے رکھ کر جائے گی. بس اس نے ان کا پیچھا، اس ساتھ میں تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس ساتھ میں رہنے والے ہیں یا اس کی لائی ہی جہنم میں. لا یجدون ولیا ولا نصیرا. ایسا وقت آئے گا کہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مل جائے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, جب وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. وجوہہم کا ایک معنی قوم کے سردار اور بڑے لوگ بھی کیا گئے, اور عربی اور قرآنی استعمال کے لحاظ سے یہ درست ثابت ہوتا ہے. خاص طور پر جو عذاب دلوں پہ پڑتا ہے وہ قوم کے سرداروں کے دلوں پر نظر ہوتا ہے, ان کو بھون کے رکھ دیتا ہے. تو اپنے سامنے اپنی قوم کو اپنی متحقی سے نکل کر رسول کی متحقی میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے وجوہ کا ترجمہ سردار کرنا عین برمحل ہے, جو سب کے سب سزا میں مبتلا نہیں کیے جاتے. جب اکثر عرب نے مسلمان ہو ہی جانا تھا اور جس وقت یاد نازل ہوئی اس وقت وہ غیر مسلم تھے اور ان سوالات میں سارے شامل تھے, تو اس لیے وجوہہم کا ترجمہ یہاں سردار کرنا بہت ہی مناسب اور برمحل ہے, کیونکہ سردار باقی رہ گئے تھے جو اپنی ناکامی اور نامرادی کو دیکھنے اپنے آپ کو دکھانے, ان کے لیے جلن تھی اور کچھ ان میں سے منافق بن گئے تھے, چھپ گئے تھے, اسلام کے پردے اوڑھ لیے تھے, تو ان کے لیے اس جلن نے برقرار رہنا تھا, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور بالآخر قیامت کے دن ایک بڑے عذاب کی طرف مبتلا ہونا تھا. یہ وجہ ہے کہ سردار کا ترجمہ کرنے کے نتیجے میں عوام الناس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو یاتیاں کیں یا جو ہم پیچھے لگے کہ ان بڑے لوگوں کے پیچھے لگے تھے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا, حکم یہ تھا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کی. یہ کہنے والے ممکن ہیں اکثر وہ لوگ ہوں جس پیشگوئی سے پہلے مر چکے ہیں اور ضلالت کی حالت میں مر چکے ہیں. اس صورت میں قیامت کے دن کا یہ جواب ہوگا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا, ہمارے سرداروں اور بڑے لوگ, ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی اطاعت کی, فاضلو نسبیلا, بس انہوں نے ہمیں سچے راستے سے ہٹا دیا, گمراہ کر دیا. اب اور تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو کوئی جواب نہیں ہے اپنے جواب میں, لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وہی بدبخت پہلے مر جاتے ہیں جنہوں نے بچنا نہ ہو روحانی لحاظ سے. اس لیے نوح کی قوم پر عذاب آیا جب علم ہو گیا تب انہوں نے روحانی لحاظ سے بچنا نہیں ہے. تو یہ موت اور زندگی کی تقدیر بھی اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتی ہے, اور مخالفت کی حالت میں جب وقت کا امام ظاہر ہو جائے وہی لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں جن کے مقدر میں خدا کی مور فیصلہ کر چکی ہوتی ہے, ان بدبختوں میں نہیں بچنا, تو پیچھے رہ جاتے ہیں, ان میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں. بظاہر لبادہ اوڑھ لیتے ہیں ایمان کا, لیکن ان کو ان کے لیے امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ بچنا, بچ بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی بچتے, ان میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن قطعیت کے ساتھ ان پر حکم نہیں لگتا, جبکہ پہلے لوگ جن کا یہاں اب ذکر آیا ہے ان پر قطعیت کے ساتھ یہ حکم لگ چکا ہوتا ہے کہ جہنمی لوگ ہیں. چنانچہ وہ ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آتے ہیں ذیفین من العذاب, اللہ ان کو دگنا عذاب دے, ہمارے دل ہی ٹھنڈے پڑیں. حالت وہی ہے, کسی کا عذاب دیکھ کر دل ٹھنڈے پڑتے ہیں, حالانکہ عذاب دیکھ کر دلوں میں آگ زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو مل جائے تو پھر کچھ تھوڑا سا ہمیں سکون ملے. ولہم ولعنہم لعنن کبیرہ, اور ان کو ان پر بہت بڑی لعنت دے. اس کا جواب دوسری آیت میں یوں دیا گیا ہے کہ سب پر زور آ جائے، تم بھی اسی عذاب کی نسبت ہو جس کی جو پیچھے لگ گئے تھے، سب ایک ہی حال میں مبتلا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات سے بری فرما دیا جو انہوں نے کہی. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی وجیہا، کہتے ہیں ایسا شخص جو معزز اور مکرم اور بڑا ہو، ان وجہ سے نکلا ہے ان اس میں سرداری کی علام سے پائی جائیں. اور جب اللہ کے نزدیک کوئی وجیہا ہے جس کا مطلب ہے اس میں تقویٰ کی وہ ساری علام سے موجود ہیں جو اسے متقیوں کے سردار بنانے والی ہیں. بس یہاں حضرت موسیٰ کا ذکر اسی اذیت کے تعلق میں بیان ہو رہا ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کو اذیت نہ دو. فرمایا کہ بہانے ڈھونڈ کے جھوٹے الزام لگا کر بھی پہلے نبیوں کو اذیت دی گئی، چنانچہ حضرت موسیٰ ان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، جن پر ان کی ایک رشتے کی بہن نے کہا جاتا ہے کہ الزام لگایا تھا، یا کئی قسم کے الزامات کا استعمال موجود ہے جو ہمارے مفسرین بائبل سے نقل کر کے یا روایات سے نقل کر کے لکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی الزام کا یہاں ذکر نہیں فرمایا. نہ یہ ہمیں زیبہ ہے کہ جب خدا نے ان الزامات کی نشاندہی نہیں فرمائی تو ہم بے وجہ نشاندہی نہ کر سکیں، کیونکہ بیمار لوگ بعض وقت شک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی ہو، مگر مومنوں کے لیے اعلان کافی ہے. لا تکونوا کالذین آمنوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ پر الزام لگائے تھے. اور پھر موسیٰ کی زندگی میں ہی برأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے تھے کہ موسیٰ کو ان الزامات سے بریت نصیب ہو. یہاں برأہ اللہ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے بعد میں بریت کی ہے، برأہ اللہ مما قالوا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ الزام لگانے والے اپنی زندگی میں جھوٹے ثابت، موسیٰ کی زندگی میں جھوٹے ثابت ہو گئے تھے. وہ کانا عند اللہ وجیہا، اور وہ پاک اور وجیہ روحانی رہنما کے طور پر سب کے سامنے ابھر آیا تھا. اب مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، پہلے بھی انہی کو مخاطب کیا تھا لیکن بات موسیٰ کی نہیں تھی، اب رسول اللہ وسلم کی بات کر کے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو. یہاں پہلے مضمون کے بعد مان صاف اور سیدھی بات کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ بھلا دیش بتایا چلا کہیں گے ہم سب اکثر اچھے نقطے بیان کرتے ہیں. امام صاحب بات یہ ہے کہ الزام لگانے والوں کا سیوا ہے اس طریقے پر الزام لگاتے ہیں کہ سیدھا صاف ستھرا الزام نہ ہو، شک میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں اور وہ پکڑے نہ جائیں. تو یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو اس نے کیسا خدشانہ الزام لگا. اگر مومنوں کی سوسائٹی میں ایسا صاف الزام نہ لگایا جائے اور دوہری باتیں کی جائیں جن سے انسان بچ بھی سکتا ہو، کہ جو بیمار لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے رہیں گے اور جو صاف مومن ہیں وہ پکڑ نہیں سکتے، تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تجھے کہا تھا اس لیے تم نے یہ مطلب لے لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ موسیٰ کی جفا دی گیا تھے اسی طرح اس کے خلاف بدنامیوں کی ایک مہم چلائی گئی. صاف باتیں کرتے نہیں تھے اور ٹیڑھی باتیں کر کے منافقوں اور بیماروں کو موقع دیتے تھے کہ وہ ان کا غلط مطلب لے کے سوسائٹی میں یہ بات گھماتے تھے. اور جب ایسی فاشا پھیل جائے تو بسا اوقات سادہ مومنوں کے دل بھی متاثر ہو جاتے ہیں. ان بیچاروں کو ساری سوسائٹی کے بعد ہر طرف سے نظر آسمائی دے رہی ہوتی ہے. اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ وقتی طور پر ان الزامات کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے مومنوں کو حکم ہے کہ تم نے جو بات بھی کرنی ہے سوسائٹی میں صاف رکھیے, دوگلی باتیں نہ کہ دورے مانا نہ لیے جائیں. یہ اگر کرو گے تو یہ شرط ہے یسر لکم اعمالکم, صاف بات کرنے کے نتیجے میں انبیاء کو اذیت پہنچانے سے باز رہو گے. اور اگر ایسا کرو گے تو اپنا فائدہ حاصل کرو گے کیونکہ تمہارے اعمال صاف بات کے سوا ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. وہ لوگ جو قول صدیق کے عادی نہ ہوں, قول صدیق میں تمام زوائد جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں. کتنی کھری بات, جو ایسی بات کے عادی نہ ہوں ان کے اعمال بھی بگڑتے رہتے ہیں اور ان کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں. اس لیے یہ انتہائی لازمی شرط ہے اعمال کی اصلاح کے لیے. جو لوگ سیدھی صاف بات کرنے کے عادی ہوں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم, وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور وہ تمہارے گزشتہ گناہ بخش دے گا. اس لیے قول صدیق کا بہت بڑا انعام ہے جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اصلاح تو ہو گئی آئندہ اعمال کی, پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ ان کو بھی بخش دے گا. لیکن اگر وہ اصلاح ایسی کر لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کامل ہو جائے تو اس میں گزشتہ گناہوں کے بخشنے تک معاملہ نہیں رہے گا, یہ عام اعمال کی اصلاح کی بات نہیں رہے گی. فقط فاز فوز عظیم, من یطع اللہ و رسولہ, جو کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فاز فوز عظیم, وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا, بہت بڑی کامیابی پا لے گا. یہاں ور رسول ہے کیوں نہیں فرمایا؟ یہ مسئلہ ہے جو جماؤں کو کرید رہا ہے یا کریدنا چاہیے. بتائیں ڈاکٹر صاحب. موسیٰ کی بات بھی ساتھ چل رہی تھی اور یہ جو اطاعت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں جو مراتب مل سکتے ہیں ان کا الگ آیت میں بھی ذکر ہے, مگر یہ فوز عظیم وقت کی مناسبت سے ہر اس شخص کے مقدر میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو, جو اس شخص کا رسول ہو اس کو اپنا متا مانے اور اس کی کامل طور پر فرما بردار کرے. ٹھیک بات, یہی بات ہے جو خاص طور پر, ورنہ بعض جگہ ار رسول فرمایا گیا ہے جس جگہ بہت بڑی کامیابی کا ذکر, اس سے بھی بڑی من یوت اللہ ور رسول, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا. وہاں جو مرتبے ہیں ان مرتبوں میں صرف ان مومنوں کو شامل فرمایا گیا جو اس زمانے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ اور محمد رسول اللہ کی پیروی کریں, ان کے لیے برسولہ کی شرط نہیں رکھی گئی, یعنی وہ دوسرے نبیوں کی پیرویوں سے آزاد کر دیے گئے, صرف رسول اللہ کی پیروی ہی ان کو بلند ترین مقامات تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگی. سمجھے؟ اس لیے میں یوت اللہ و رسول ہوں, جو بھی اللہ اور رسول کی ذات کرے گا فقد فاز فوزا عظیما, تو بہت بلند مراتب حاصل کرے گا. لیکن چونکہ رسولہ کے عمومی مضمون میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں, اس لیے میں اس آیت کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ جو کہ اس موقع پر خدا کے رسولوں کی عبادت کرتا ہے لیکن اب محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس کے لیے فوز عظیم ہے. یعنی پہلے رسولوں کے لیے بھی جو فوج ماننے والوں کی جو فوج تھی, یہاں گویا اس سے بھی بڑھ کر فوج ہو گئی. اس ترجمے کی جواز میں اب اگلی آیت آ رہی ہے, انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها. کیونکہ تعلیم اگر بہت بڑی ہو تو اس پر عمل کے نتیجے میں جزا بھی بہت بڑی ہونی چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رسول ایسا ہے جس پر ایک ایسی تعلیم نازل کی گئی ہے جیسی کبھی کسی اور پر نازل نہیں کی گئی. اگر اس کی تم نے پیروی کی تو فوج عظیم کے معنی بھی اسی نسبت سے بدل کر بلند تر ہو جائیں گے, اور فوج کی عظمت ایسی ہو جائے گی جیسے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں. اس لیے وہ جو مضمون میں نے باندھا ہے اس کے جواز میں اس آیت کا مضمون اسے تقویت دے رہا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات, ہم نے امانت کو الامانہ آسمانوں پر پیش کیا, والارض اور زمین کے سامنے بھی پیش کیا, والجبال اور پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا. ابینا یا ملنا اشفقنا منا, انہوں نے انکار کر دیا اس کے, یہ نافرمانی کا انکار نہیں, اشفقنا منا خوف کیے ہوئے تھے. ہم اس کو جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر سکیں گے. وہ حمل حل انسان, کیونکہ انسان کامل نے اس کو ایک دیکھا ہے. اب یہ کون سی امانت ہے جو پہاڑ آسمانوں کے سامنے پیش کی گئی, اور وہ کون سے آسمان ہیں جن کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی؟ الامانت مراد قرآن کریم ہے, اس میں ادنا سبھی سکنا. کیا قرآن کریم کی تعلیم پہلے لوگوں کے آسمانوں کو سامنے پیش کی گئی تھی جو انہوں نے نہیں اٹھائی؟ یہ مضمون ایک تقریری مضمون ہے. عملاً ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو روحانی لوگوں میں سب سے بلندی تک پہنچے ہوئے تھے وہ آسمان تھے, ان کو آسمان کہا جائے گا, اور زمینی لوگوں میں سے جنہوں نے بہت ترقی کی تھی وہ بھی اس میں شامل تھے, ان کو بھی پیشکش کی کہ اس بوجھ کو اٹھا سکتے تو اٹھا لیں. لیکن تعلیمات ایسی شامل ہیں کہ پہلے کا انسان خواہ وہ آسمانی ہو خواہ وہ زمینی ہو اپنی عملی مجبوریوں کی وجہ سے یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد جبال کا ذکر ہے آسمان اور زمین کے بعد, کیونکہ موسیٰ کے تعلق میں یہ جبال کی بات کہنی ضروری ہو جاتی ہے. بڑے لوگ یا وہ پہاڑ جو بہت سربلند ہیں, ایسا ایک واقعہ موسیٰ کے ساتھ ایک بہت سربلند پہاڑ پہ گزر چکا, جب اس نے کہا مجھے دکھا اپنے ذریعے, اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کو دکھاؤں وہ سلامت رہ گیا تو پھر تم مطالبہ کرنا. ڈاکٹر ٹھیک ہے نا, یہ بات کیا ہوا تھا پھر کون پہاڑ کو کیا ہوا تھا؟ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے, یہ بات تو بتا نہیں رہے آپ. یعنی وہ تجلی اگرچہ قرآن نہیں تھی مگر اللہ کی تجلیات کا ایک رنگ تھا. وہ پہاڑ اگر مادی تجلی برداشت نہیں کر سکے تو وہ غیر معمولی سڑک کے طور پر ظاہر ہوئی ہے, تو روحانی لوگ اس روحانی تجلی کو کیوں کیسے برداشت کر سکیں گے جو اس جسمانی یعنی مادی تجلی کا بدل ہے. اس طرح مضمون سمجھ آئے گا ورنہ نہیں سمجھ آ سکتی. نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کریم پہاڑ پر نازل ہوا. اگر پہاڑ پر نازل ہوا تو پہاڑ ٹکڑے ہوتا موسیٰ کیوں بیہوش ہو گیا؟ اس پر تو نازل نہیں ہوا تھا. دو جلوے بیک وقت ہیں, ایک جلوہ پہاڑ پر ہوا اور وہ اتنا شدید جلوہ تھا کہ مادی تجلی کا جلوہ تھا اور ہوتا ہے غیر معمولی طاقت کی بجلیاں کرتی ہیں اور اس نے پہاڑ کو رگڑ رگڑ دیا. ساتھ ہی حضرت موسیٰ بیہوش ہو گئے کہ یہ تجلی اگر مادی طور پر یہ اثر دکھاتی ہے میں کیسے برداشت کرتا ہوں؟ دیکھنے کے نتیجے میں جو ہوتا ہے وہاں مرحال انسان. اب موسیٰ بھی تو انسان تھے لیکن ال انسان نہیں. ال انسان سے مراد انسان کامل ہے. انہو کانا ظلوما جہولا, یہ انسان کامل کیسا ہے؟ ظلوما جہولا. ظلوم کس کو کہتے ہیں؟ بڑا ظلم کرنے, اور جہولا بڑا جاہل, اول درجے کا جاہل. جیسے عرب شعروں میں کہتے ہیں کہ خبردار ہم سے نہ ٹکر لینا, ہم سے بڑا جہول کوئی نہیں ہوگا. جوابی کروائی کر. اب ایک طرف ال انسان, ایک طرف امانت تعالی, ساتھ ہی فرما رہے ظلوما جہولا. یہ تاریخ کا کلام ہے, یہ بدی کا کلام یعنی برائی کا کلام ہے ہی نہیں. اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ قاریوں نے لا وغیرہ یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں جن کے کوئی بھی معنی نہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان تو بہت بڑا ہے لیکن سزا اس کے مقابلے پر بہت سخت بیان کی جا رہی ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, اور یہ وہ مضمون ہے جسے حضرت مسیح مدعی علیہ السلام نے کھولا ہے. ظلوم سے مراد جو اپنی نفس کو ظلم کرنا ہے. اتنا ظالم, ظالم النفس, اتنا زیادہ ظالم ہے کہ اس نے ہر چیز سے اپنے آپ کو محروم کر لیا اس خوف کی وجہ سے کہ خدا ناراض نہ ہو, اس امید پر کہ میرے نمونے سے پھر دنیا پر یہ چیزیں بھاری نہیں جائیں. اس لیے اپنے اوپر ہر آسانی کو وہ حرام کر لیا. جہولا اور قرآن کریم کے نتیجے میں جو دشمنی ہونی تھی, جو دنیا نے بھڑک اٹھنا تھا, ساری دنیا نے مقابلے پر کھڑے ہونا تھا, اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں تھی. جہولا اس سپاہی کو کہتے ہیں قرآن عربی استعمال میں جس کو خطرناک جنگ میں داخل ہونے کی کوئی بھی پرواہ نہیں, جان جائز کرتے ہیں. کیا نہیں کرتا ہو وہ خطرناک مقاموں پہ گھس جاتا ہے کہ کرو جو کچھ کرنا ہے میں پیچھے کروں گا. یہ جو پورا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے, لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. قرآن کریم کی امانت محمد رسول اللہ پر اس شان کے انسان پر نازل ہوئی ہے. پہلے اس کے نتیجے میں جو محروم لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہ لفظ ظلوم اور جہود کے ساتھ ایک مطابقت رکھنے والی بات ہے, بہت ہی لطیف ہے. ظلوم اور جہود کے دوسرے معنی بھی ہیں, ان کے نتیجے میں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے ليعذب الله المنافقين والمنافقات، تاکہ اللہ منافقوں کو اور منافقات کو سزاد عذاب دے، والمشرکین والمشرکات اور مشرکوں کو، مردوں اور عورتوں کو. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات، تاکہ جو رسول کے رنگ میں ذلیل و ذلول بنے، اس پر ایمان لانے والے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کو اللہ ان کے ساتھ توبہ کے ساتھ رجوع فرمائے. وقان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہاں تک تلاوت کی تھی نا، یہاں تک بزرگ پورا ہو گیا، ٹھیک. باقی پھر ان شاء اللہ کل. جی، ہم سب کی امانت اپنے ریکارڈ میں رکھتے ہیں.